السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ کے دوران تجارتی روابط کے فروغ اور پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک رسائی پر بات چیت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر تجارت کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاک بھارت کرکٹ سیریز کے انعقاد کے امکانات معدوم، پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی طرف سے نا امیدی کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، منا میں بھگدڑ میں ہلاکتوں کی تعداد 2177 ہو گئی ہے، اور روس کی شام میں فضائی کارروائی کے دوران باغی کمانڈر سمیت 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ موغادیشو کی گلیوں اور سڑکوں پر دوبدو لڑائی ہو رہی ہے اور 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے آئندہ وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اقتصادی روابط مضبوط بنانے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بات وزیراعظم نواز شریف کے امریکہ کے دورے سے پہلے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہی۔ نواز شریف برطانیہ سے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس کی تفصیل بتائیں گے۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف منگل کو امریکہ کے سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ خطے کے موجودہ حالات، خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں اس دورے کو خاصا اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے تجارت خرم دستگیر نے منگل کو وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ دیگر اہم امور پر بات چیت کے علاوہ پاکستان کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی مصنوعات کو امریکی منڈیوں تک زیادہ رسائی حاصل ہو سکے۔
پاکستان امریکہ کا میجر نان نیٹو ایلائے ہے، اور اس میجر نان نیٹو ایلائے کی حیثیت سے جس قسم کی جو امریکی منڈی تک رسائی ملنی چاہیے پاکستان کو، وہ نہیں مل سکی۔ اور اس معاملے میں چونکہ دونوں معیشت میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے، امریکہ کی بہت بڑی معیشت، دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں سے ایک معیشت ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس لحاظ سے بھی پاکستان کو جو ایکسس ملنی چاہیے تھی وہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی۔ تو پرائم منسٹر جو ہیں ان کا پورا فوکس اس پر ہے کہ وہ جو تجارتی تعلقات ہیں اور پاکستان کی مصنوعات، خاص طور پہ ٹیکسٹائلز کی جو امریکی منڈی تک رسائی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے وہ ضرور گفتگو کریں۔
ان کے بقول اگرچہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن تجارت اور سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔
جو ایک حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے 11 سال سے، بلکہ 11 سے بھی اب زیادہ عرصہ ہو گیا کہ جب سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں دونوں ممالک ایلائز بنے ہیں، کوئی قابل ذکر تجارتی مراعات جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے نہیں دی گئیں۔ اس میں شروع میں یہ ایک موٹ کیا گیا تھا کہ ریکنسٹرکشن اپرچونیٹی زونز بنیں گے، تو اس دوران جو ہے وہ بھی جو لیجسلیٹو بل ہے وہ امریکی کانگریس اور سینٹ سے پاس نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان آلریڈی چونکہ امریکہ کے جی ایس پی کا حصہ ہے جو بہت سال سسپینڈ رہا ہے اور ابھی حالیہ صرف چند ماہ پہلے بحال ہوا ہے۔
وزیر تجارت خرم دستگیر کا بھی ماننا ہے کہ اس دورے میں افغانستان کی صورتحال سمیت علاقائی معاملات بات چیت کے لیے اہم امور رہیں گے۔
اس میں بہت بڑا حصہ اس دورے کا جو وزیر اعظم نواز شریف واشنگٹن کا کر رہے ہیں، افغانستان کی جو صورتحال ہے اس سے متعلق ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تناؤ ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، کشمیر پر گفتگو ہوگی۔ تو فوکس تو زیادہ اس میں سیکیورٹی اور فورن پالیسی ایشوز پر ہے، لیکن بہرحال پرائم منسٹر کے بریف کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے تجارتی تعلقات میں بہتری ہے
واضح رہے کہ رواں ماہ ہی امریکہ کے صدر باراک اوباما نے افغانستان میں اپنی افواج کے انخلا سے متعلق ترمیم شدہ منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2016 میں بھی امریکی فوجیوں کی موجودہ تعداد یعنی 9800 اہلکار افغانستان میں تعینات رہیں گے اور 2017 میں جب وہ اقتدار چھوڑیں گے تو اس وقت بھی لگ بھگ 5500 امریکی فوجی افغانستان میں ہوں گے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت سے متعلق معاملات پر بھی وزیر اعظم نواز شریف سے بات چیت کریں گے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی امریکہ روانگی سے قبل ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئیں کہ اس دورے کے دوران امریکہ کے صدر باراک اوباما پاکستان کے جوہری اثاثوں کے تحفظ پر زور دیں گے، جبکہ بعض خبروں میں پہلے یہ کہا گیا کہ اس دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان سیولین جوہری معاہدے سے متعلق بات چیت ہوگی، لیکن بعد میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ فی الحال ایسے کسی معاہدے کی توقع نہیں۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ روانگی سے قبل ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے اور اس کے ایٹمی اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں، جن کے تحفظ کے لیے ان کے بقول فول پروف انتظامات موجود ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جوہری طاقت کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ دور اقتدار میں وزیر اعظم نواز شریف کا امریکہ کا دوسرا سرکاری دو طرفہ دورہ ہے، اس سے قبل انہوں نے اکتوبر 2013 میں پہلا دورہ کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کی مقبولیت 75% ہے۔ رائے عامہ کا یہ جائزہ پلڈاٹ نامی ادارے نے نواز شریف کے دورہ امریکہ سے پہلے جاری کیا ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر یہ رپورٹ دے رہے ہیں۔
جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی پاکستان کی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم پلڈاٹ نے اپنی تازہ جائزہ رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، جبکہ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ یہ جائزہ رپورٹ ایسے وقت جاری ہوئی جب وزیر اعظم نواز شریف واشنگٹن کا اپنا سرکاری دورہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سروے کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کی مقبولیت کی شرح 75%، جبکہ ان کے بھائی اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف 72% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ عمران خان سروے میں 49% لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے، جبکہ کراچی کی بااثر سمجھی جانے والی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم قائد الطاف حسین 13% کے ساتھ سب سے کم مقبول سیاسی رہنما ہیں۔ سروے کے مطابق دیگر رہنماؤں کی مقبولیت کی شرح کچھ اس طرح رہی۔ سابقہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری 27%، مسلم لیگ قائد اعظم کے چودھری شجاعت حسین 19% اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی کو 18% لوگوں کی پسندیدگی حاصل رہی۔ پلڈاٹ کے مطابق یہ سروے اسمبلیوں اور حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر 2 سے 12 جون 2015 کے دوران کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف شہری اور دیہی علاقوں کے مختلف شعبوں اور طبقات سے تعلق رکھنے والے 3000 سے زائد افراد کی رائے شامل کی گئی۔ مزید برآں سروے میں شامل 59% افراد کا ماننا تھا کہ 2013 کے عام انتخابات کلی یا کسی حد تک شفاف تھے، جبکہ 30% نے اسے کسی حد تک یا مکمل طور پر دھاندلی زدہ قرار دیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسمبلیوں اور حکومتوں کا 1 سال مکمل ہونے پر 2014 میں کیے گئے ایک ایسے ہی سروے میں 53% نے انتخابات کو شفاف اور 37% نے دھاندلی زدہ کہا تھا۔ پاکستان میں حزب مخالف کی تقریباً سبھی جماعتیں یہ الزام عائد کرتی رہیں کہ 2013 کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی۔ اس میں سب سے زیادہ سراپا احتجاج عمران خان کی جماعت تحریک انصاف رہی۔ حکومت بھی بعض حلقوں میں اپنے حریفوں پر دھاندلی کا الزام لگاتی رہی۔ تاہم رواں سال سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن نے 2 ماہ تک جاری رہنے والی تحقیق، شواہد اور جرح کے بعد یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ انتخابات میں منظم دھاندلی کا الزام ثابت نہیں ہوا۔ تاہم رپورٹ میں یہ ضرور کہا گیا کہ بعض جگہوں پر انتخابی عملے کی کوتاہی اور بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جن پر توجہ دے کر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دریں اسنا پلڈاٹ کے سروے میں کہا گیا کہ لوگ فوج کو پاکستان کا سب سے قابل اعتماد ادارہ سمجھتے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے خبر دی ہے کہ گزشتہ ماہ سعودی عرب میں مناسک کے حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے مرنے والوں کی تعداد 2177 ہو گئی ہے۔ ایجنسی نے یہ اعداد و شمار اپنے ذرائع اور ان ملکوں کے فراہم کردہ معلومات کے بعد بتائے ہیں جن کے شہری 24 ستمبر کو مکہ کے قریب منا میں رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران بھگدڑ مچنے سے ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے آخری بار 26 ستمبر کو بتائی گئی تعداد میں سرکاری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سعودی عرب کے حکام کے مطابق منا بھگدڑ میں 769 حجاج ہلاک اور 934 زخمی ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز نے اس واقعے کے بعد مکمل تحقیقات کا حکم دیا تھا جو تاحال جاری ہے۔ اس واقعے میں ایران کے سب سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے جن کی تعداد 400 سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ پاکستان کے مرنے والے حاجیوں کی تعداد 100 تک پہنچ چکی ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے منگل کو کہا کہ شام میں روس کی فضائی کارروائی سے الاسقیہ صوبے میں ایک باغی کمانڈر سمیت 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں جنگ پر نظر رکھنے والی اس مبصر تنظیم کے ڈائریکٹر رامی عبدالرحمن نے کہا کہ پیر کی شام ہونے والی فضائی کارروائیوں میں ساحل صوبے میں جبل الکرات کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا کمانڈر بیرونی حمایت یافتہ فری سیرین آرمی کے تحت کام کرنے والے فرسٹ کوسٹل ڈویژن گروپ کا چیف آف اسٹاف تھا۔ صومالیہ کے مرکزی علاقے میں سوموار کو ہونے والے خونریز تصادم کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری حکام اور عینی شاہدین کے مطابق مخالف گروہوں کے درمیان یہ لڑائی ٹیکس جمع کرنے کے تنازع پر بلدوائن شہر کی گلیوں اور شاہراہوں پر ہوئی، جس میں دونوں فریق دو بدو آپس میں لڑے۔ جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے، جن کی لبرل پارٹی نے منگل کے روز پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ کینیڈا کے الیکشن کمیشن کی جانب سے فراہم کیے جانے والے نتائج کے مطابق لبرل پارٹی نے 338 کے ایوان میں 184 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر کی کنزرویٹو پارٹی نے 99 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بائیں بازو کی نئی ڈیموکریٹک پارٹی، جس کے متعلق بڑی کامیابی کی امید کی جا رہی تھی، محض 44 نشستیں حاصل کر سکی۔ ٹروڈو نے پیر کو دیر گئے مونٹریال میں خوشی سے تالیاں بجاتے اپنے حامیوں کے اجتماع کے سامنے اپنی فتح کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مثبت سیاست کے نتائج ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہم خیال لوگوں کے لیے آگے بڑھنے اور کام کرنے کا حوصلہ فراہم کریں گے۔ اس سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر نے کیلگری میں ایک تقریر میں اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے ٹروڈو کو مبارکباد دی۔ امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ نے منگل کے روز اربل میں عراق کے کردستان علاقے کے سربراہ مسعود بارزانی سے ملاقات کی۔ وہ داعش کے خلاف جاری جنگ کا از خود جائزہ لینے کے لیے یہ دورہ کر رہے ہیں۔ ڈنفرڈ نے مسعود بارزانی کو بتایا کہ امریکہ اور کردوں کا دشمن مشترکہ ہے۔ کرد جنگجوؤں نے شمالی عراق سے داعش باغیوں کو دھکیلنے میں امریکی فضائی حملوں کی مدد سے کچھ کامیابی حاصل کی ہے۔ پچھلے ایک سال سے امریکہ داعش کے خلاف یہ فضائی کارروائیاں کر رہا ہے۔ 1 اکتوبر کو یہ منصب سنبھالنے کے بعد ڈینفر کا عراق کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اپنے ساتھ سفر کرنے والے صحافیوں سے گفتگو میں جنرل ڈینفرڈ نے کہا کہ انہیں عراقی عہدیداروں نے یقین دلایا ہے کہ انہوں نے فضائی کارروائیاں کرنے والے گروپ میں شامل ہونے کے لیے روس نے نہیں کہا ہے۔ روس نے 3 ہفتوں سے شام میں فضائی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، جس میں وہ دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن امریکہ اور دیگر مغربی ممالک ماسکو پر یہ کہہ کر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ داعش سے زیادہ صدر بشار الاسد کے مخالفین کو زیادہ نشانہ بنا رہا ہے۔ روس اس کی تردید کرتا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ روس اور امریکہ شام میں فضائی کارروائیوں کے لیے حفاظتی ضوابط سے متعلق منگل کے روز ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ کارلا باب کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
3 مرحلہ وار مباحثوں کے بعد پینٹاگون کے ترجمان نیوی کیپٹن ڈیوس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس فضائی کارروائیوں سے متعلق حفاظتی ضوابط کے دستاویز پر عمل درآمد کے قریب ہیں، جس کا مقصد شام میں فضائی کارروائیوں کے دوران پائلٹ کو محفوظ بنانا ہے۔
Right now, best guess is tomorrow. It's just simply a question now of wording in the document and having the document.
پینٹاگون کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اب صرف اس دستاویز کی تحریر پر اتفاق اور اس پر دستخط باقی ہیں، ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ جیف ڈیوس نے اس بات پر زور دیا کہ روس کے ساتھ فضائی ضوابط پر اتفاق کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ممالک شام میں کارروائیوں کی نوعیت پر ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس مفاہمت کا مقصد صرف امریکہ اور روس کے طیاروں کو شام میں تصادم سے بچانا ہے، کیونکہ دونوں ممالک وہاں فضائی کارروائیاں کر رہے ہیں۔
It's narrowly focused on airspace safety. It's not an agreement. As you know, we actually fundamentally disagree with just about
یہ دستاویز صرف فضائی تحفظ پر مرکوز ہے، یہ کوئی معاہدہ نہیں۔ بنیادی طور پر ہم ہر اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں جو روس شام میں کر رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مفاہمت کی یاداشت میں شام کی فضائی حدود میں مواصلات کے لیے ریڈیو فریکوینسی اور دیگر حفاظتی اقدامات شامل ہوں گے۔ امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد شام میں داعش کے شدت پسندوں کو ایک سال سے زیادہ عرصے سے فضائی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ بھی داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو نشانہ بنا رہا ہے، مگر پینٹاگون اور شامی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ روس کی فضائی کارروائیوں کی اکثریت داعش کے ٹھکانوں سے بہت دور کی جا رہی ہیں۔ روس نے گزشتہ ماہ شام میں اپنی کارروائیاں شروع کرنے کے بعد فضائی تصادم سے بچنے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کا کہا تھا۔ پینٹاگون نے روسی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد شام کی فضائی حدود میں کسی بڑے واقعے کی اطلاع نہیں دی۔ تاہم دفاعی حکام نے کہا ہے کہ اتحادی طیاروں کو روسی جہازوں کے قریب جانے سے بچنے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑا ہے۔ دوسری جانب اسلامک اسٹیٹ یا داعش وحشیانہ انداز میں پھانسیاں دینے کے لیے جانا جاتا ہے، جن کی ویڈیوز اکثر اوقات سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پوسٹ کی جاتی ہیں۔
We are currently between Raqqa and Tel Abyad near a now infamous crevasse called Houta. When they controlled this area,
Voice of America کے نمائندے زینا عمر نے اس علاقے کا دورہ کیا ہے جو پہلے داعش کے زیر کنٹرول تھا۔ داعش کے جنگجو بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد لاشوں کو اس جگہ پر پھینک دیتے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر شہری ہیں، لیکن ان میں سے کچھ فوجی بھی ہیں۔ داعش کی جانب سے شائع ہونے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے جنگجو لاشوں کو یہاں کی گہری کھائیوں میں پھینک رہے ہیں۔ یہ علاقہ رکا اور تالابایا کے درمیان ہے، یہ ہوتا کہلاتا ہے۔ ایک کرد جنگجو کا کہنا ہے یہاں پر نیچے ایک لاش پڑی ہے اور اس دوسری جانب ایک دوسری لاش دکھائی دے رہی ہے۔ داعش نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ بچے ہیں یا جوان، وہ ہر ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو یہاں پھینک دیتے تھے۔
This place has become a symbol of IS terror. Hundreds of bodies have been dumped into this crevasse. There are many
یہ جگہ داعش کے دہشت کی ایک مثال ہے۔ ان گہری شگافوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں اور ان کے ٹھکانوں کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ہوتا میں دفنایا گیا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اسرائیل اور فلسطین کے لیڈروں سے بات چیت کے لیے اس ہفتے مشرق وسطی جائیں گے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تازہ ترین تنازع کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ نے صبر و تحمل کی ہدایت کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اسرائیل اور فلسطین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ جان کیری اس ہفتے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے الگ الگ ملاقات کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں پر فلسطینیوں کی طرف سے حملوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب فلسطینی علاقوں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ اسرائیل مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے مشرقی یروشلم کے مقدس مقام کا کنٹرول سنبھالنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ میڈرڈ اسپین میں، جہاں جان کیری اس وقت دورے پر ہیں، بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اسرائیل has made it clear to me that they do not intend to and have not changed the status quo.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے مجھے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں کسی تبدیلی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرے لیے اہم بھی ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں بات کروں۔ اسرائیل کی سلامتی سے ہمارا طویل عرصے سے تعلق رہا ہے، جو ہمارے لیے بے حد اہم بھی ہے، اور سلامتی ہی کا معاملہ ہماری بات چیت کا کلیدی موضوع ہوگا۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس بارے میں بے حد تشویش ہے، اور اسرائیل کی سلامتی کے حوالے سے ہم اس کی مدد کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن عالمی سطح پر ایک مشترکہ مفاد یہ بھی ہے کہ یہ خطہ اس نوعیت کے تنازعات اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے اقدام اٹھائے۔ جان کیری کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ طویل عرصے سے وہاں موجود اس اصول کہ اس مقدس مقام پر کون عبادت کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس ہفتے کے اواخر میں مشرق وسطی کے لیڈروں کے ساتھ ان کو اپنے مذاکرات سے کوئی خاص توقعات وابستہ نہیں، سوائے اس کے کہ صورتحال میں بہتری کی طرف پیش رفت ہو۔ بیجر جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کروشیا نے پیر کے سپہر کو سربیا کے ساتھ اپنی سرحد دوبارہ کھول دی ہے تاکہ گزشتہ دو روز سے سردی اور بارش میں گھرے 3,000 پناہ گزینوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے۔ ہنگری کی جانب سے اپنی سرحدیں بند کرنے کے بعد تارکین وطن ایک بڑی تعداد میں سربیا میں پھنس گئے تھے۔ ہزاروں افراد کو جرمنی اور دوسرے مغربی ملکوں تک پہنچنے کے لیے نسبتاً لمبا راستہ طے کرنا پڑ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتس کا ہوک نے رپورٹ دی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ان افراد کے لیے رحم اور درد مندی کی درخواست کی ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
ہزاروں افراد پیر کے روز سلووینیا کی سرحد پر پہنچے، جہاں حکام سرحد پار کرنے والوں کی تعداد کا تعین کر رہے ہیں۔ سردی، تھکن اور بارش میں بھیگنے والے لوگوں کو طویل انتظار کرنا پڑا۔ سلووینیا میں داخلے کے منتظر پناہ گزین کہتے ہیں، اگر آپ دل رکھتے ہیں، ایسا ساتھ رکھتے ہیں تو دروازہ کھول دیجئے۔ بچے یہاں اس طرح اپنی جانیں گنوانا نہیں چاہتے، مہربانی کر کے ہمیں داخلے کی اجازت دے دیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کو پیر کے روز اس وقت اشیاء ضروریہ کی کمی کا سامنا ہوا جب اس ادارے کے کارکن تقریباً 2,500 افراد کو ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ کرویشیا میں یو این ایچ سی آر کی علاقائی ترجمان خاتون میلیشا سنجش کہتی ہیں، ہم اب ان ٹرکوں کا انتظار کر رہے ہیں جو مزید خوراک اور ضرورت کی اشیاء لے کر پہنچیں گے۔ لوگ سردی میں گیلے کپڑوں میں ملبوس ہیں، صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ سربیا کے ایک عہدیدار نے سرحد پر صحافیوں کو بتایا کہ ان کا ملک سرحد عبور کرنے والوں کی ہر ممکنہ مدد کی کوشش کر رہا ہے۔ سربیا کے لیبر اور سوشل کیئر کے وزیر الیگزینڈر والن کہتے ہیں، ان کے پاس کافی مقدار میں خوراک، ادویات اور ڈاکٹرز موجود ہیں۔ تاہم میں پھر سے یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ مستقل حل نہیں ہے۔ سربیا تنہا اس مسئلے سے نہیں نمٹ سکتا۔ کروشیا کے وزیراعظم زوران ملانوویچ نے دونوں بلکان ملکوں کی سرحد بند کرنے پر ہنگری کو خبردار کیا ہے۔
And you've already seen what Berlin had told the Hungarian government.
اور آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ برلن نے ہنگری کی حکومت کو کیا پیغام دیا ہے۔ جرمنی کا خیال ہے کہ اس طرح صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے، لہذا بوداپیسٹ اور اس کے دوستوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے رویے کو کس طرح دیکھ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ہنگری کے ساتھ ملحق سلوویکیا کی سرحد پر موجود پناہ گزینوں کے کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کا انتظام کرنے پر آسٹریا اور سلوویکیا کا شکریہ ادا کیا۔
I know that each and every country has very serious political, economic, social challenges in
میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ان افراد کا بندوبست کرنے میں ہر ملک کو بہت زیادہ سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل درپیش ہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ مجبور افراد ہیں جو جنگ اور تکلیفوں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ ایسے میں جب بلکان ممالک پہلے سے موجود تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقریباً 5,000 پناہ گزین ہر روز یہاں پہنچ رہے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیڈا کی لبرل پارٹی نے پیر کے روز ہونے والے انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
43 سالہ جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے سابق وزیراعظم پیری ٹروڈو کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کے والد 1968 سے 1984 تک ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں۔ انہیں جدید کینیڈا کا بانی کہا جاتا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے منگل کو اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مثبت انتخابی مہم کامیابی کا سبب بنی ہے۔
This is what positive politics can do. This is what a positive, hopeful,
یہ سب کچھ مثبت سیاست کا نتیجہ ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے ایک مثبت اور پر امید سوچ اور پرعزم کارکنوں کی ٹیم کی محنت شاقہ شامل تھی۔ انہوں نے قوم کے سامنے ایک روشن مستقبل کا نقشہ پیش کیا۔ ٹروڈو ایک اسکول میں پڑھایا کرتے تھے اور سن 2008 میں وہ پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ امید خوف کو شکست دے سکتی ہے۔ نکتہ چینی اور مایوسی پھیلانے کے بجائے اگر سخت محنت کی جائے تو ہمیشہ اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔
friends from all across this great country sent a clear message tonight. It's time for a change in this country.
آج رات کینیڈا کے تمام عوام نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب حقیقی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، ایسی تبدیلی جو سب کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہو۔ ٹروڈو نے اپنی سیاسی فتح کے حصول کو پرانے فیشن والی حکمت عملی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے جگہ جگہ تقریریں کیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں کیں، ان کے مسائل سنے اور اپنی پارٹی کا پیغام ان تک پہنچایا۔ تقریباً 11 ہفتوں پر محیط اس مہم کے بارے میں ٹروڈو کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے خیالات سن کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دور اقتدار میں انفراسٹرکچر پر زیادہ سرمایہ کاری کریں گے اور معیشت میں بہتری لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دولت مندوں پر زیادہ ٹیکس عائد کریں گے۔
You told us that it's getting harder and harder to make ends meet, let alone to get ahead. You told us you're worried about whether you'll be...
آپ نے ہمیں بتایا کہ عوام کو بہتر زندگی دینے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ نے ہم سے کہا کہ آپ ایک باعزت ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ سرمایہ کاری کو پسند کرتے ہیں، آپ بہتر ملازمتیں چاہتے ہیں، آپ ہماری کوششوں کو مہمیز دیں گے۔ آپ سب لوگوں کے تعاون سے ہم اپنی حکومت کو کامیابی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں گے۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے سیاسیات کے پروفیسر پیٹر لیوون کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لبرل پارٹی کو عوامی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔
There is majority support for increasing taxes on the wealthy. It depends on how you define the wealthy, of course. And there's not a huge aversion to deficits as there was before in Canada. We really slayed our deficits through the 80s.
اکثر لوگ دولت مندوں پر ٹیکسوں میں اضافے کے حامی ہیں۔ اب یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس کو بہت زیادہ دولت مند شمار کریں گے۔ ہمیں خسارے کا بھی سامنا ہے۔ سابقہ وزیر اعظم ہارپر نے اس خسارے کو کم کرنے کی خاصی کوششیں کی ہیں، مگر کینیڈا کے عوام نے اس کو قدامت پسندی قرار دیا، لہذا نئے وزیر اعظم اس تاثر کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹروڈو نے اپنے پیش رو 56 سالہ اسٹیفن ہارپر کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان کی قومی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے قدامت پسند جماعت کو دشمن کے بجائے اپنا قریبی ہمسایہ قرار دیا۔ نئی لبرل پارٹی آئندہ 4 سال حکومت کرے گی اور 338 ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ میں 138 ارکان کا تعلق اسی پارٹی سے ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ آپ کے مشروب میں چینی جتنی زیادہ ہوگی، آپ کے لیے دل کی بیماریوں کا خطرہ اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے منسلک تحقیق کار کیمبرسٹین پوپ کہتی ہیں کہ یہ پہلی تحقیق ہے جو شکر کی اضافی مقدار اور صحت کے ممکنہ سنگین نتائج کے درمیان براہ راست تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نتائج واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ انسان اضافی غذائی چینی کے نقصان دہ اثرات کے لیے حساس ہے۔ اس نئی تحقیق کے اعداد و شمار نے ان مطالعوں کے ثبوت کو مضبوط کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ دل کی بیماریوں کا خطرہ اضافی شکر پینے سے بڑھتا ہے۔ ایک تجربے کے دوران ماہرین نے 58 مرد اور خواتین رضاکاروں جن کی عمریں 18 سے 40 برس تھیں 4 اقسام کے گروپ میں تقسیم کیا۔ انہیں فرکٹوز پر مشتمل مشروب 15 روز تک پلائے گئے جن سے شرکا نے روزانہ کے حراروں کی کل ضرورت کا 0%، دوسرے گروپ نے 10%، تیسرے گروپ نے 17.5% اور چوتھے گروپ نے 25% حرارے شکر سے حاصل کیے۔ محققین نے مطالعے کے شروع اور آخر میں شرکا میں لپوپروٹین اور یورک ایسڈ کی سطح میں تبدیلیوں کی نگرانی کے لیے ہر گھنٹے میں خون کے ٹیسٹ کا استعمال کیا۔ سائنسی جریدہ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے نتیجے سے معلوم ہوا کہ مشروبات میں فرکٹوز کی مقدار میں اضافے کے ساتھ دل کی بیماریوں کے خطرے میں بھی اضافہ ہوا۔ نتائج سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ لپو پروٹین میں اضافہ مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے بڑا خطرہ تھا، جبکہ عورتوں کا وزن بھی میٹھے مشروبات کی وجہ سے بڑھ گیا تھا۔ برطانوی ماہر غذائیت زوئی ہارکومپ نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ شکر کو غذا کے طور پر کیوں کھایا جاتا ہے، اس میں بالکل بھی پروٹین اور ضروری چکنائی نہیں، نہ ہی یہ پروٹین اور معدنیات پر مشتمل ہے، اس کے باوجود یہ انسانی خوراک کا بڑا حصہ بن گئی ہے اور ہماری ضروریات کے مقابلے میں کہیں زیادہ کھائی جاتی ہے۔ شکر کے نقصانات کے حوالے سے ایک تحقیق میں آسٹریلین ماہرین نے شواہد پیش کیے کہ میٹھے مشروبات کے استعمال سے نوجوانوں میں ردعمل سست اور حافظہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کی تجویز کردہ خوراک کے مطابق ایک شخص کی روزانہ خوراک میں موجودہ کل حراروں میں سے شکر کی مقدار 10% کے برابر ہونی چاہیے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ اسلام کی روح سے خواتین کے لیے ہاتھ پاؤں اور چہرہ ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم سی آئی آئی کے چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی اقدار اور محتاط رویہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ شریعت میں عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ڈھانپنا لازمی نہیں، تاہم اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے کونسل کے ایک اجلاس کے بعد منگل کو کہا کہ ایسی صورتحال جہاں ضرورت ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورتوں کے لیے چہرے، ہاتھ اور پاؤں سے پردہ ہٹانے کی گنجائش موجود ہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پردہ کرنا مستحسن ہے۔ اگرچہ ماضی میں بھی عورتوں سے متعلق مسائل پر کونسل بہت سے فتوے جاری کر چکی ہے، مگر ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عورتوں کے پردے سے متعلق بات کی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق کونسل نے اپنی رائے وزارت داخلہ کی درخواست پر دی کہ بہت سی عورتیں شناختی کارڈ نہیں بنواتی کیونکہ اس کے لیے تصویر کھنچوانا لازمی ہے اور وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی۔ تاہم اسلامی نظریاتی کونسل کی رکن سمیہ راحیل قاضی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کونسل کو ڈاکٹروں کی ایک تنظیم پاکستان میڈیکل اسلامک ایسوسی ایشن کا ایک مراسلہ موصول ہوا تھا، جس میں انہوں نے اپنے لیے کچھ مسائل پر رہنمائی مانگی تھی جس میں پردے کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والی سمیہ راحیل قاضی نے کہا کہ اس مسئلے کا متفقہ طور پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ قرآن میں باہر نکلتے وقت عورتوں کے لیے حجاب لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں اسے کوئی خوف نہ ہو وہاں وہ اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھول سکتی ہے۔
یہ میری پرسنلی رائے میں نے کل یہی دی کہ اگر جی میں اس خاندان اور اس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جس میں چہرے کا پردہ واجب ہے، میں خود پرسنلی نقاب بھی کرتی ہوں، ہماری جماعت میں بھی یعنی نقاب ہی کو یعنی پریفر کیا جاتا ہے، مگر جو لوگ نہیں کرتے ہمیں انہیں بے حجاب نہیں سمجھنا چاہیے۔
پنجاب میں عورتوں کی حالت زار سے متعلق کمیشن کی چیئر پرسن فوزیہ وقار نے کونسل کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ قرآن میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ عورتوں کو چہرہ ڈھانپنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے اور اسے زبردستی نہیں روکنا چاہیے، تاہم ان کے بقول بہت سی عورتوں کو زبردستی نقاب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر خواتین جو بہت اپنا منہ ڈھانکتی ہیں وہ ان کے اوپر یہ چوائس نہیں ہوتی بلکہ یہ پریکٹس مسلط کی گئی ہوتی ہے، اور مسلط کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خاندان والے ایکٹیولی اس کو منع کریں کہ نہیں تم نے کرنا ہی کرنا ہے بچپن سے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو جس ماحول میں آپ پلتے بڑھتے ہیں آپ وقت یہ میسج دیا جائے کہ یہ تم نے یہ کرنا جو ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اچھے کردار کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے عورتیں تعلیم اور ترقی کے بہت سے مواقع سے محروم رہتی ہیں۔ آئین کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کوئی قانون اسلام کے منافی تو نہیں، مگر پارلیمان یا حکومت کونسل کی رائے پر عمل کرنے کے پابند نہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں کرکٹ کے شائقین نے بھارت میں کرکٹ کے عہدیداروں کی ایک مجوزہ میٹنگ کے موقع پر انتہا پسند تنظیم شیو سینا کے احتجاج کی پرزور مذمت کی ہے۔ بھارت میں بی سی سی آئی کے صدر ششناک منوہر اور پی سی بی کے سربراہ شہریار خان کی ایک میٹنگ ممبئی میں ہونا تھی، مگر اس احتجاج کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے مابین ایک معاہدے کے تحت آئندہ 8 سالوں کے دوران 6 دو طرفہ کرکٹ سیریز کی پہلی سیریز رواں سال کے اواخر میں طے تھی، جس پر کرکٹ کے حلقے اور دونوں ملکوں کے شائقین کرکٹ خاصے خوش تھے اور بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن حالیہ دنوں میں سامنے آنے والے بعض واقعات کے بعد اب ایسی کسی سیریز کے امکانات معدوم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ کرکٹ سیریز سے متعلق بات چیت کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ بھارت کے کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ممبئی گئے تھے، لیکن وہاں سخت گیر موقف رکھنے والی ہندو تنظیم شیو سینا نے بورڈ کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ منگل کو شہریار خان نے نئی دہلی میں صحافیوں سے گفتگو میں اس ضمن میں مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کرکٹ سیریز کے مستقبل کے لیے پر امید نہیں ہوں، کیونکہ جو کچھ یہاں ابھی ہوا ظاہر ہے یہ کچھ دباؤ ہے جو چل رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پر امید نہیں ہو سکتا۔ بھارت اور پاکستان میں اکثر حلقے شیو سینا کی طرف سے اس دھونس کو خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کے خلاف خاطر خواہ کارروائی نہ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیو سینا نے آئی سی سی کے پینل میں شامل پاکستانی امپائر علیم ڈار کو بھی بھارت سے چلے جانے کی دھمکی دی، جو کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کے ایک روزہ میچ کے لیے یہاں امپائرنگ کے فرائض انجام دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ادھر ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ سابق پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم اور شعیب اختر بھی ایسے ہی احتجاج کے بعد بھارت سے چلے گئے ہیں۔ یہ دونوں کرکٹ مبصر کے طور پر وہاں گئے ہوئے تھے۔ پاکستان میں کرکٹ کے حلقے اپنے کرکٹ بورڈ کو بھی یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آئی سی سی کے تحت ہونے والے سیریز کے معاہدے پر اس موقع پر بھارتی بورڈ سے بات چیت کے لیے پاکستانی بورڈ کے عہدیداروں کا بھارت جانا غیر ضروری تھا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
آپ نے بھائی ایک کانٹریکٹ انڈیا کے ساتھ آئی سی سی جو چودھری ہے، اب اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ آپ نے کروا کے دیا تھا، یہ کانٹریکٹ تھا، یہ اس کے اوپر انڈیا عمل نہیں کر رہا، ہمیں بھاگنے انڈیا بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟
بھارت میں کٹڑ ہندو نظریات رکھنے والی تنظیمیں اس سے قبل بھی پاکستانی کھلاڑیوں کے علاوہ فنکاروں کے خلاف بھی مظاہرے کر کے انہیں یہاں سے چلے جانے پر دباؤ ڈالتی رہی ہیں۔ مبصرین اسے بھارت کے تشخص کے لیے انتہائی مضر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارتی حکومت کو اس ضمن میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر کہتے ہیں،
اس کے اوپر عوام اور ان کے میڈیا کو چاہیے کہ وہ ان کو سیکنڈ تھاٹ دیں کہ اس سے انڈیا کی بدنامی ہو رہی ہے۔ انڈیا وہ ملک تھا کہ جہاں پہ بڑی ہاسپٹیلیٹی مشہور تھی، اور میں خود اس کا گواہ ہوں، اور مجھے انہوں نے ہمیشہ بڑی عزت دی، بہت احترام دیا، میں اس کے لیے ان کا مشکور بھی ہوں۔ لیکن یہاں پہ تو یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شیو سینا جو ہے، یا تو وہ مودی سرکار کی اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ ہے، یعنی کہ وہ ایک اور سرکار ہے جو بڑی مضبوط لگتی ہے مجھے۔
بھارت نے 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ کرکٹ روابط یک طرفہ طور پر ختم کر دیے تھے، لیکن پھر 2012 میں یہ تعلقات کچھ بحال ہوئے اور پاکستانی ٹیم سیریز کے لیے بھارت گئی۔ دونوں روایتی حریفوں کے درمیان کرکٹ مقابلے دنیا کرکٹ میں خاصے مقبول ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ دیگر ملکوں کے شائقین کرکٹ بھی خوب دلچسپی لیتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین عوامی رابطوں میں اضافے کا کرکٹ ایک بہترین ذریعہ ہے، جس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی کوریا کے تقریباً 400 بزرگ افراد اپنے رشتہ داروں سے طویل عرصے کے بعد ملنے کے لیے منگل کے روز شمالی کوریا پہنچے۔ 1950 اور 1953 کے عرصے میں لاکھوں افراد کوریائی جنگ کے دوران بچھڑ گئے تھے۔ سن 2000 میں ہونے والی بین الکوریائی تاریخی سربراہ کانفرنس کے بعد سے منقسم افراد کی یہ 20ویں ملاقات ہے، لیکن 5 سالوں میں یہ دوسری مرتبہ ہے۔ جنوبی کوریا کے 250 افراد کا ایک اور گروپ ہفتے کے ایسی ہی ملاقات کے لیے کوہ کمگانگ پہنچیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے پیر کی رات وائٹ ہاؤس میں دوسری ایسٹرونامی نائٹ کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے ملک بھر سے آئے طلبہ، اساتذہ، فلکیات کا علم رکھنے والوں، انجینئروں اور خلا کا کھوج لگانے کا عزم رکھنے والوں کا استقبال کیا۔ مزید تفصیلات جیف کسٹر کی ایک رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس کے جنوبی لان میں جمع نوجوانوں کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مریخ کی جانب جانے والے اس پہلے مشن کا حصہ ہو جو آئندہ 2 عشروں میں متوقع ہے۔ صدر اوباما کے الفاظ، آج ناسا جس صلاحیت کو فروغ دے رہی ہے، اس کے تحت 2030 کی دہائی میں انسانوں کو مریخ بھیجا جائے گا۔ इसका मतलब है कि हो सकता है कि आज रात यहाँ पर मौजूद नौजवानों में से बास उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों। ये अल्फाज थे सदर ओबामा के। सदर ओबामा ने एक इंतहाई ताकतवर दूरबीन के जरिए सितारों का मुशाहिदा किया और कई खलाई आलात को देखा। सदर ओबामा ने मुल्क के आला साइंसदानों और माहिरीन फल्कियात से भी मुलाकात की। पीर को व्हाइट हाउस में जमा मेहमानों में टेक्सिस से ताल्लुक रखने वाले नौजवान अहमद मोहम्मद भी शामिल थे। गुज़श्ता दिनों अहमद मोहम्मद अपने हाथ की बनाई हुई घड़ी स्कूल आया था, जिसको बम समझकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। सदर ओबामा ने आइंदा 5 वर्षों में मुल्क भर में 100 स्टैम्प नेटवर्क्स बनाने और 50 लाख से ज़्यादा तलबा के लिए स्कूल के बाद और मौसम गर्मा में स्टैम्प प्रोग्रामों को फ़रोग देने के लिए नए इकदाम का ऐलान किया है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
दीवारें चीन न सिर्फ 2500 साल पुरानी हैं, बल्कि इस ज़मीन पर इंसान का तामीर करदा सबसे ज़्यादा काबिल क़दर फ़न तामीर है। ताहम ये दीवारें चीन बहुत खामोशी और सूरत से गायब होती जा रही है। चीन से फ्रवांग की रिपोर्ट के साथ अंजुम हैरल्ड किल।
मंगोल हमला आवरों को रोकने के लिए कदीम ज़माने में तामीर की जाने वाली ये दीवार चीन का तारीखी वरसा है। चीन के शिमाल में हज़ारों मील तवील ये आलमी विरसा हर साल हजारों बल्कि लाखों सयाहों को अपनी जानिब खींचता है, लेकिन इस अजीम दीवार की इतनी तवील लंबाई में इसकी एक कमजोरी भी पिन्हा है। हैबे जैसे सूबे के देही इलाकों में ये दीवार इंतहाई तेजी से मिटती जा रही है, क्योंकि एक तो ये शिकस्त और रेख्त का शिकार है और दूसरे लोग इसके पत्थर या तो चुरा रहे हैं या फिर उखाड़ रहे हैं। बीजिंग जैसे मरकजी शहर जहाँ इस दीवार को देखने हजारों सयाह आते हैं, इस दीवार का ज्यादातर हिस्सा नाकिस हालत में है। तहकीक से मालूम पड़ा है कि इस दीवार के 74% हिस्से की मुनासिब देखभाल नहीं हो रही। इस बारे में बात करते हुए दीवारें चीन की हिफाजत करने वाले एक रजाकार हु यिन रेन का कहना है, सन 2014 की गर्मियों में हमें पता चला कि दीवारें गिर रही हैं। ऐसे लोग थे जो चीन में बनाई जाने वाली अदबियात के लिए गांव वालों से बिच्छू खरीद रहे थे और हर बिच्छू 5 सेंट का होता है। 5 सेंट बड़ों के लिए तो कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन बच्चों के लिए तो इनकी वक्त है। चूंकि ये बिच्छू ईंटों के दरमियान रहते हैं, इसलिए बच्चे बिच्छू हासिल करने के लिए ईंटों को उखाड़ते जा रहे थे। हु यिन ने बताया कि इस दीवार के साथ साथ आबाद देहात जहाँ सयाह नहीं जाते, वहाँ इस दीवार की कोई खास कदर नहीं है, इसलिए वहाँ ओहदेदार इसकी मुनासिब हिफाजत नहीं करते। लेकिन लूट मार से हटकर मौसम भी इसकी शिकस्त और रेख्त का जिम्मेदार है। एक मकामी शहरी ए माओ के मुताबिक, जैसे ही मौसम खुश्क होता है ये शिकस्तगी का शिकार होना शुरू हो जाती है। बारिशें और तेज हवाएं भी इसकी शिकस्तगी का बायस हैं। इसमें सौराख और दराड़े हैं जिनका भरा जाना बहुत जरूरी है। गो के चीन की स्टेट काउंसिल ने हाल ही में इसकी हिफाजत के लिए नए जवाबित जारी किए हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल तसल्ली बख्श नजर नहीं आ रही। ताहम बीजिंग की म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि बीजिंग, हेबे और टियान जिन की म्यूनिसिपैलिटियों ने देही इलाकों में इस अजीम दीवार की हिफाजत और मुरम्मत के लिए एक समझौता किया है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। अफगानिस्तान के बदलते हुए हालात के साथ माशरे में ख्वातीन के हकूक और तरक्की पर भी काम किया जा रहा है और इसकी मुनफरिद मिसाल एक अफगान कॉलेज है, जो नौजवान ख्वातीन को मौसीकी की पेशकश के जरिए अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एक खुद मुख्तार कॉलेज है जिसने मुल्क के महरूम तबके की लड़कियों और लड़कों को मौसीकी के जरिए उनकी ज़िंदगी तब्दील करने का एक तरीका पेश किया है। इदारा ख़ास तौर पर सड़कों पर रहने वाले बच्चों और दूर दराज के पसमानदा सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मकामी रिवायती मौसीकी और मगरबी क्लासिकी मौसीकी की तरबियत दे रहा है। اور غریب لڑکیوں کو مستقبل میں موسیقار بننے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔
دو دو سل سل لا لا سل۔
یہاں لگ بھگ 200 سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ کالج خاص طور پر لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مصروف عمل ہے، جبکہ یہاں زیر تعلیم طالب علموں میں سے ایک تہائی لڑکیاں ہیں۔ کالج کی 3 منزلہ عمارت، ایک بڑے کیمپس، ریاض کے کمرے اور یہاں ریہرسل کے ساؤنڈ پروف کمروں سمیت ایک بڑے آڈیٹوریم پر مشتمل ہے۔ کالج کے ساتھ ایک ہاسٹل بھی واقع ہے۔ طلبہ کو بذریعے آڈیشن داخلہ دیا جاتا ہے اور موسیقی کے آلات سکھانے کے ساتھ ساتھ ریاضی، انگریزی، قرآن اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اخبار گارڈین کے ایک مضمون کے مطابق افغانستان میں 1996 سے 2001 کے درمیان انتہا پسند نظریات کے نفاذ کے ایک حصے کے طور پر یہاں روایتی افغان موسیقی پر پابندی عائد تھی۔ اس عرصے میں موسیقاروں پر حملے ہوئے اور ان کے موسیقی کے آلات کو توڑ دیا گیا، جبکہ پرانے ریکارڈ تباہ کر دیے گئے۔ افغان نیشنل انسٹیٹیوٹ خاص طور پر ایسے بچوں کو مفت پیشہ ورانہ موسیقی کی تربیت فراہم کر رہا ہے جنہیں آمدنی کے حصول کے لیے کام کرنا پڑتا ہے یا پھر سڑکوں پر بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ روایتی افغان موسیقی کے علاوہ کالج میں مغربی کلاسیکی موسیقی اور پشتو اور دری یعنی افغانستان کی 2 بنیادی زبانوں کی کلاسیں دی جاتی ہیں۔ رواں برس کالج سے 36 گریجویٹ نے یونیورسٹی کا داخلہ امتحان دیا اور 44 طلبہ نے بیرون ملک میں تعلیم کے لیے وظائف حاصل کیے ہیں۔ افغانستان کے ایک دور دراز اور انتہائی پسماندہ صوبے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی ناظرہ اسی کالج میں زیر تعلیم ہے، جو ایک لڑکیوں کے یتیم خانے میں رہتی تھی اور یہاں مفت 4 سالہ گریجویٹ کورس کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ افغانستان میں موسیقی کی تنوع کی ایک طویل روایت رہی ہے، جس میں صوفی، درباری، ذکر اور قوالی سمیت موسیقی کے آلات بجانے کا فن شامل ہے۔ یہاں 1919 میں غازی امان اللہ خان نے تعلیم اور بنیادی ڈھانچے اور دیگر اصلاحات کے ساتھ سکولوں میں موسیقی کو بطور مضمون شامل کیا تھا، جبکہ نادر شاہ کے دور میں بھی موسیقی کو کافی فروغ ملا تھا۔ اس خطے نے اول میر اور شاہ ولی خان جیسے نامور موسیقار پیدا کیے ہیں، لیکن طالبان کے ہاتھوں یہاں ثقافتی اور فنکارانہ سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ تاہم اس ملک میں آج بھی قدامت پسند افراد کی جانب سے موسیقی کو سخت ناپسندیدگی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب سیاسی کشیدگی نے ثقافتی سرگرمیوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ایسے میں موسیقی کی تربیت کا یہ ادارہ امید کا ایک پیغام ہے کہ افغانستان میں قومی روایتی موسیقی کی روایت کو پھر سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ دوسرے ملکوں کو دہشت گردی کے مقابلے میں معاونت اور امریکی شہریوں اور مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں جاری اپنی کوشش میں مغربی اور شمالی افریقہ میں سرگرم 4 دہشت گردوں کا کھوج لگانے کے لیے گراں قدر انعامات کی پیشکش کر رہا ہے۔ حماد الخیری اور احمد التلمسی مغربی افریقہ میں موومنٹ فار یونٹی اینڈ جہاد یعنی MUJWA کے بانی اور دہشت گرد گروپ القاعدہ ان دی اسلامک مغرب کے سابق ارکان ہیں۔ خالد ال بارنوائی مبینہ طور پر نائجیریا میں قائم دہشت گرد گروپ انصاروں کی قیادت کرتا ہے اور ابو یوسف مہاجر دھماکہ خیز مواد کا ایک ماہر ہے جو مصر میں مختلف اہداف پر حملوں کی منصوبہ سازی میں ملوث ہے۔ یہ چاروں افراد مغربی مفادات پر پرتشدد حملوں یا غیر ملکی شہریوں کے اغوا کی منصوبہ سازی کر چکے ہیں یا ان میں حصہ لے چکے ہیں۔ 1976 میں نائجیریا میں پیدا ہونے والا البارنوائی اور دہشت گرد گروپ انصارو اپنی آبائی سرزمین پر دہشت گردی اور اغوا کی متعدد کارروائیاں کر چکے ہیں۔ البارنوائی اور دوسری عرفیتوں کے ساتھ ساتھ محمد عثمان خالد البارنوائی اور ابو حفصاد کے طور پر بھی معروف ہے۔ الخیری جو 1970 میں موریتانیہ میں پیدا ہوا تھا مالی کا شہری ہے۔ وہ اپریل سن 2012 میں مالی میں الجیریا کے ساتھ سفارتکاروں کے اغوا کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ وہ اپنی ویڈیوز میں اپنے گروپ کی، جسے 2 سال قبل امریکی محکمہ خارجہ نے خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کے طور پر نامزد فہرست میں شامل کیا تھا، مخالفت کرنے والوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے ویڈیوز میں بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ الخیری دوسری عرفیتوں کے ساتھ ساتھ ابو قمقم اور آمادہ آلوت خیرو کے طور پر بھی معروف ہے۔ 1977 میں پیدا ہونے والا احمد التلمسی بھی مالی کا شہری ہے اور ایم یو جے ڈبلیو اے کا بانی رکن ہے۔ ایم یو جے ڈبلیو اے کی پرتشدد سرگرمیوں میں مارچ سن 2012 میں الجیریا کے علاقے تامان راسیس میں کیا جانے والا وہ خودکش حملہ شامل ہے جس میں 23 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عبد الرحمن اولد العمر اور عبد الرحمن تاؤد جی کے نام سے بھی یہ معروف ہے۔ ابو یوسف المہاجر 7 ستمبر 1986 کو مصر میں پیدا ہوا تھا۔ ایک عالمی جہادی نظریے کے پیروی میں اور ان عام شہریوں کو ہدف بنا کر جن کے بارے میں اس کا یقین ہے کہ وہ اسلامی قوانین پر عمل نہیں کرتے، وہ جزیرہ نما سینائی میں دہشت گرد کارروائیوں میں بھی سرگرم رہا ہے۔ وہ دوسری عرفیتوں کے ساتھ ساتھ حمزہ المساکین کے طور پر بھی معروف ہے۔ ریورس فار جسٹس پروگرام البارنوائی، الخیری اور التلمسی میں سے ہر ایک کے ٹھکانے تک پہنچنے میں مدد دینے والی معلومات کی فراہمی کے لیے الگ الگ $50,00,000 تک کی، اور المہاجر کے متعلق ایسی معلومات کی فراہمی پر جس سے اس کی گرفتاری یا سزا یابی میں مدد مل سکے $30,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام رپورٹوں کی چھان بین ہوگی اور اطلاع فراہم کرنے والوں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع فراہم کرنے والوں کو کسی اور جگہ منتقل کر کے انہیں تحفظ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس ان افراد کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو قریب ترین سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رابطہ کریں یا اس پتے پر اپنی اطلاع درج کرائیں۔ www.rewardsforjustice.net یا اس پتے پر ای میل کریں info@rewardsforjustice.net۔ آپ اس ٹپ لائن 1-800-877-3927 پر بھی کال کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پاکستانی سینما کی بحالی میں گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف موضوعات پر بنائی گئی معیاری فلموں نے جہاں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہیں اکتوبر کے آخری ہفتے میں ریلیز ہونے والی فلم ماہِ میر سے بھی ناظرین کی کافی توقعات وابستہ ہیں۔
نہ دیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار ایک ناتواں سا بکو تھا۔
وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں اس فلم کے مصنف اور شریک ہدایت کار سرمد صحبائی سے ہم نے پوچھا کہ آخر میر ہی کو انہوں نے کیوں چنا۔
اصل میں میر جو ہے وہ بہت کم اس کے بارے میں لکھا گیا یا اس کے بارے میں ویژول میڈیم میں، خاص طور پہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، وہ میر کو کوئی اس طرح طریقے سے پیش نہیں کیا. لیکن بات مسئلہ یہ ہے کہ میر کو اصل میں لوگوں نے سٹیریو ٹائپ کیا ہوا ہے کہ جی آنکھ کا شاعر ہے, ہر وقت روتا رہتا ہے, ٹک روتے روتے سو گیا ہے. میرے لیے میر جو تھا وہ ایک ہیریٹیج ہے بہت بڑی, یعنی ایک بہت بڑا ایک شاعر ہے, خدا سخن اسے کہا جاتا. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ میں میر کو ویسے دیکھ ہی نہیں رہا, میں میر کو اس کی وحشت کے حوالے سے دیکھتا ہوں. میر جو ہے وہ اس کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کی جوانی میں ہی, کہ جب وہ تنہا تھا بہت تو اسے پورا چاند جب نکلتا تھا تو وہ اسے وحشت ہوتی تھی. وہ پورا اس کے بارے میں اس نے ایک مثنوی میں بھی ذکر کیا ہوا, اور دوسرا اس نے ایک فارسی میں اپنے ذکر میر میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں. اور اسے ایک دوشیزہ نظر آتی تھی, پری جمال, جس سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا تھا. اور یہ تو وہ ایک لیونسی ہے, یعنی کہ ایک جو چاند کا جو کی کشش سے جو دریاؤں میں, سمندروں میں اور پہاڑوں میں, اور یہ ساری مسٹری کریٹ ہوتی ہے, اس طرح میں آ جاتی ہیں لہریں اور دریا اور یہ سب کچھ. اس ریفرنس سے یہ وحشت کے بارے میں فلم ہے, میڈنس آف میر.
آپ میر کی وحشت کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟
ڈیوائن پوزیشن. میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں تاریخ ہوتی ہے.
میر خواب دیکھ سکتا ہے. جب میر خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں چاند اتر آتا ہے.
لیکن یہ میڈنس جو ہے اصل میں یہ بایوگرافی نہیں ہے میر کی, یہ میر سے انسپائرڈ ہے فلم. یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے, نوجوان جو ایک شاعر ہے اور وہ بہت انارکسٹ ہے, وہ روایت کو مانتا ہی نہیں ہے, نہ کلاسکس کو مانتا ہے, وہ میر ویر کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یہ فرسودہ لوگ ہیں اور میں ایک جدید شاعر ہوں, نئی زمانہ ہے, یہ ہے وہ. اور پھر اس کی جو ایک جرنی ہے شاعر کی, وہ جو سفر طے کرتا ہے اس میں اسی طرح وہ سفر کرتا ہے جس یعنی اس کو دکھ اٹھاتا ہے یا غم سے آشنا ہوتا ہے, جس طرح کے میر ہوتا ہے اپنی زندگی میں. اور وہ آہستہ آہستہ خود میر ایکسپیرینس میں چلا جاتا ہے.
اے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ, اس پس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار.
جب میر خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں جان اتر آتا ہے.
اور پھر ہم اس کے پیریڈ میں جاتے ہیں اور اس میں ہم میر کو دکھاتے ہیں, نوجوان میر ہے جو کہ وہ لڑکا ہی رول ادا کر رہا ہے میر کا, جو کہ کنٹمپرری ابھی یعنی 20th century میں وہ ہمیں نظر آتا ہے لڑکا.
ناظر کے لیے کیا ہے اس فلم میں؟
فلم جو ہے وہ آپ کو لگے گی کہ میچور ہے یا جو بھی آپ کو لگا, لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو امیج دیکھتے ہیں تو پہلے آپ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے. آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کی کہانی بڑی سمپل ہے, اس میں کوئی بحث مباحثے نہیں ہیں اس طرح کے, وہ جو کہ میر کیا تھا, کیوں ہے, اس کی شاعری کیا ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. وہ ایسی ہلکی ہلکی آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. وہ پروفیسر کے ریفرنس ہیں, اصل میں تو انسانوں کی کہانی ہے. اور وہ جو عام ویور ہے اس کو تو وہ ایک لڑکے کی کہانی نظر آئے گی, وہ لڑکی سے عشق ہے ہو گیا اس کو اور وہ کیسے سفر کر رہا ہے. اور جو میچور آڈینس ہوگا وہ اس میں اور چیزیں دیکھ سکے گا. بات یہ ہے کہ سینما جو ہوتا ہے وہ کیفیتیں پیدا کرتا ہے, موڈز پیدا کرتا ہے. اور اگر آپ اس میں سکسیڈ کر جاتے ہیں اس کو بنانے, اس کو کریٹ کرنے میں, پرفارمنسز میں اور چیزوں میں, تو وہ آپ آڈینس جو ہیں وہ اسے محظوظ ہوتے ہیں.
آپ کو اس فلم سے کیا توقعات ہیں؟
یہ فلم جو ہے یہ ان پریٹینشس ہے, اس میں کوئی دعویٰ نہیں, کوئی وہ اس طرح کی مار دھاڑ ایکشن اور سسپینس اور وہ جس طرح ایک فلم کا فارمولا ہے, یہ فارمولا فلم بالکل نہیں ہے. یہ کیفیت کی فلم ہے, اس سے موڈ وہ موڈز میں چلتی ہے فلم. اور اس میں بظاہر کہانی بھی ہے, پلاٹ بھی ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں.
تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جیکسن ویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن سکتے ہیں. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اگلے نیوز شو تک کے لیے. اللہ حافظ.